خوف خدا و عشق مصطفی، دل معمل اصلاح معاشرہ، حق ہے شریعت و شریقت کا، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت فرما لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھا تو نہیں سکتے، کھانے کے لیے نیت بھی نہیں کر سکتے. البتہ ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، سو کر لیجئے، تو کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھ لیں، اور اس طرح اس کے بعد آپ چاہیں تو کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 8. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 8th رات ہے، 8th نائٹ آف ربیع الاخر. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان غوث العظم جمع ہیں، اور بغداد ایکسپریس ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے عاشقان رسول، عاشقان غوث العظم ایک کم و بیش 1100 عیسائی بھائی پہنچ گئے ہیں
ماشاءاللہ.
اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. جائیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نجات دلانے والا کام یہ بھی ہے کہ بندہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے. انسان کی جیسے جیسے دنیا کی طرف رغبت بڑھتی جاتی ہے، یہ اللہ پاک کے احکام سے دوری کا سبب بنتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان دنیا میں بدمست ہو جاتا ہے اور گناہوں میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اس کیفیت کو کیسے مضبوط کیا جائے کہ اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہے.
اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. اس طرح اپنا ذہن بن جائے، ذہن تو الحمدللہ عقیدہ تو ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر کافر ہو جائے گا. اللہ نہیں دیکھتا، کوئی سی جگہ ہے جس میں چھپ سکتا ہوں میں، وہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسا. تو الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہاں ہم یہ سوچیں کہ اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب شاید نہ ہوتا ہو. پہلے جب مسجد کے امام صاحب کو آتا دیکھتے تھے نا تو لوگ سگریٹ چھپا لیتے تھے، پہلے حیا بہت تھی، اب تو سگریٹ پھونکتے ہوں گے امام صاحب کے سامنے، سلگاتے ہوں گے مگر کے. اب ہوتا ہو تو تعجب نہیں. تو بہرحال یہ کہ امام کا ایک تو بھی چلو، ایک امام صاحب آ رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اس کو بندہ سلام کرے گا. گالی گلوچ کر رہے تھے تو تھوڑا سیٹ ہو جائیں گے کہ یار امام صاحب سن رہے ہیں، سن جائیں گے. بات چیتیں بندہ ماں سے چھپاتا ہے، باپ سے چھپاتا ہے، حیا کی وجہ سے شرم آتی ہے، یعنی ان کو میرے باپ کو پتا نہیں چلنا چاہیے یا استاد کو پتا نہیں چلنا چاہیے. تو اس طرح جو کیٹیگری جس طرح بڑھتی جائے گی اس طرح اس سے زیادہ حیا بھی ہماری بڑھے گی کہ یار اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے، یہ مجھے نہ دیکھ لے گئی. جب یہ کہ دنیا میں ہمارا یہ نظام بنا ہوا ہے کہ کوئی اگر بڑی شخصیت ہمیں دیکھ رہی ہے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، گفتگو بھی ہماری نرم ہو جاتی ہے، بعض اوقات نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو خدا جو ساری شخصیات کا بھی خدا ہے، سارے انبیاء کا بھی خدا ہے، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی خدا ہے نا، تو اللہ تو اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یقینی طور پر دیکھ رہا ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ دیکھ رہا ہے. اگر کوئی انکار کرے کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، بات تو مسلمان سے ہو رہی ہے. تو اب یہ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم پھر بھی گناہ کریں، بد نگاہی کریں، وہ چیز دیکھیں جس کو رب نے منع فرمایا، شریعت نے جس کو حرام قرار دیا دیکھنا. وہ جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ علیہ دی کی بارگاہ میں کس نے عرض کیا کہ میں نگاہوں کی حفاظت کا مجھے کوئی نسخہ بتائیے، کہ میں یعنی آنکھوں کا قفل مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی نسخہ بتائیے کہ میں کیسے اپنی نگاہوں کو بچاؤں. ارشاد فرمایا کہ تم یہ غور کر لیا کرو کہ جہاں میری نظر ڈالنے کی ترکیب ہوتی ہے کہ میں یہاں دیکھوں، تو اس سے پہلے کوئی اور دیکھنے والا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کہ ہم تو کسی کو دیکھیں، ارادہ کریں، دیکھ پائیں نہ دیکھ پائیں، کوئی راست آڑے حجاب آ جائے، نظر میں کمزوری، دور کی بات، دور کی چیز سجائی دے نہ سجائی دے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اندھیرا رکاوٹ کہ ہم نہیں دیکھ سکتے اندھیرے میں، تو ہم کہیں دیکھنا چاہیں اور وہ دیکھنا جائز نہ ہو تو یہ ذہن بنے کہ میرے دیکھنے سے، میں دیکھوں اس سے پہلے تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا دیکھنے لگا ہوں. اب اگر اسے دیکھنا ثواب ہے تو بندہ دیکھ لے، اگر اسے دیکھنا گناہ ہے تو ہرگز نہ دیکھے، بالکل نہ دیکھے. نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اسے دیکھنا، تب بھی ظاہر انسب مناسب ترین تو یہ کہ نہ دیکھے، کہ وہ فضول نظر جس سے ہم لوگ بچ نہیں پاتے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، نظارے کر رہے ہوتے ہیں چاروں طرف، تو یہ فضول نظر جو ہے جس کی کوئی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو اس فضول نظر کا بھی قیامت کے دن حساب ہے اور حساب دے کون سکتا ہے. یوں اگر ہمارا ذہن بن جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کی عادت پڑ جائے، گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے، کہ جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، گناہ کرنے کا ذہن بنے معاذ اللہ، تو فوراً یہ توجہ چلی جائے کہ میں گناہ تو کرنے لگا ہوں لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. حالانکہ باپ دیکھے تو نہ کروں، ماں دیکھے تو نہ کروں، امام صاحب دیکھے تو نہ کروں، خطیب صاحب دیکھے تو نہ کروں، کوئی بھی مطلب کوئی بلکہ غیر آدمی بھی دیکھے، بہت سارے گناہ ایسے جو آدمی بالکل دروازے بند کر کے کرتا ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھے، کسی کو پتا نہ چلے، پولیس کیس ہو جائے گا وغیرہ، یا میری رسوائی ہو جائے گی، لوگ ماریں گے مجھے یا برا بلا کہیں گے. تو جب یہ کہ یہ گناہ کر رہا ہے تو اس وقت اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں سب سے تو بچنا چاہتا ہوں لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، ہزار پردوں میں چھپ کر کروں اس سے تو نہیں بچ سکتا، میں تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نصیحت فرماتے ہوئے شعر رقم کرتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، لوگوں سے چھپ چھپ کر جس پروردگار کے گناہ کیے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوگا. یعنی ہم نے لوگوں سے چھپا کر گناہ تو کر لیا, کسی کو کانوں کان تک خبر نہیں پہنچی, لیکن جس پروردگار کا گناہ کیا ہے وہ تو خبردار ہے, اس کو تو پتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے. اب قیامت کے دن ہمارا کیا ہوگا, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے قبر میں کیا ہوگا. بلکہ دنیا میں بھی بہت سارے گناہ سے جس کی سزا مل جاتی ہے, آخرت کی سزا بھی باقی رہتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو یوں مطلب وہ خبردار ہے, دنیا میں سزا دی, آخرت میں سزا دی, قبر میں سزا دے دی, قیامت کے روز بھی سزائیں ملیں گی. جہنم میں اگر مجھے ڈال دیا گیا سزا ان, میرا بنے گا کیا. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا. کاش یہ ذہن بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں ایسی جگہ پر گھر میں لکھ کر لگا دیں جلی حروف سے, موٹے حروف سے, کیونکہ آپ کی نظر پڑتی رہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اللہ دیکھ رہا ہے لکھا ہوا ہو. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے, یہ اپنا ذہن بن جائے اللہ دیکھ رہا ہے, بس مجھے گناہ کرنے ہی نہیں ہے, گناہ کرنے ہی نہیں ہے, گناہ کرنے ہی نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. مکتبۃ المدینہ نے اسٹیکر بھی چھاپا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حیدرآباد سے ایک قافلہ بسرا کی طرف آیا ہوا ہے, یہاں پر حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور محمد بن سیرین کے مزار پر حاضری ہوئی. اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا پانی پیا ہے, تو کیا ہم اس کو صحابی میں شامل کر سکتے ہیں؟
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مولا مشکل کشا کے خلیفہ تھے, تابعی تھے. اگر کوئی پانی کا تو میں نے پہلی بار اس سوال میں سنا, اگر ہو تو ممکن ہے کہ مولا مشکل کشا کے بعد وہ پانی تبرکن تشریف فرما ہو اور انہوں نے کچھ عطا کیا ہو, تو کوئی سی روایت میں نے البتہ پڑھی نہیں ہے. خیر تو بچا ہوا پانی کہ اس کو آپ نے مشرف کیا ہو, پانی کو اجازت دی ہو اندر جانے کی پیٹ مبارک میں, جو بچ گیا ہو, تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. آقا کا بچا ہوا پانی انہوں نے پیا ہو, لیکن میں نے کوئی پڑھا اور سنا نہیں کبھی علماء سے. خیر اگر پی بھی لیا پانی تب بھی وہ صحابی نہیں کہلائیں گے, وہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی صحابی کی صحبت جنہوں نے پائی ہو. حضرت عمر فاروق امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہی پیدا ہو چکے تھے, اور مولا مشکل کشا نے ان کو خلافت دی ہے.
ان کی جو والدہ تھیں وہ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں کام کرتی تھیں, تو یہ جب کام کے لیے جاتی تھی تو ان کے ساتھ لے جاتی تھیں, تو یہ ان کے حجرے میں بھی رہتے تھے جب چھوٹے تھے, تو والدہ ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور روتے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو بہلایا کرتی تھیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احترام مسجد کے متعلق بارہ مدنی پھول. نمبر ایک, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. نمبر دو, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں بھی پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں وہ کپڑے یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. منہ برابر صاف کرنا ہے, منہ مسجد میں رہ کر صاف کرنا تھوڑا اور کم آسان ہو جاتا ہے, لوگ توجہ نہیں کرتے کیونکہ منہ میں بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو منہ میں بدبو آ رہی ہو تو اعتکاف شروع کر دیا تب بھی توڑ کے جانا ہوگا, مسجد میں ٹھہر نہیں سکتا منہ میں بدبو والا. فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, لوگ ہوں تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. مجھے ملاقات میں اس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے, بدبو بازوں کے منہ سے آ رہی ہوتی ہے, بازوں کی کم بازوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. سانس روکنا پڑتا ہے. مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے. گیس مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. فرش مسجد پر گرے پڑے بالوں کے گچھے اور تنکے وغیرہ ڈالنے کے لیے ہو سکے تو شاپ پر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. نمبر 6, پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر ہی سوئیں. نیز استنجا خانے کے لیے اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے چپل مت پہنیے, اس کے سوال سے بھی بچیے. نمبر 7, مسجد اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. نمبر 8, اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. نمبر 9, مسجد کے دریوں کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے, خصوصاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تو بھی, اور ہر جگہ اس بات کا خیال رکھیے. مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. 11, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. 12, اتنی بلند آواز سے تلاوت اور دعات اور اعلان وغیرہ کی ترکیب کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایزا پہنچے, گناہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. مسجد میں نعرہ لگانا جائز ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ابھی فرض نمازیں ہوئی یا سنتیں وغیرہ پڑھ کے فاتحہ ثانی دوسرا فاتحہ ہو گیا تو پھر لوگ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ کئی جگہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مائک چلا دیتے ہیں اور اس میں نعتیں اور تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ عام مسجدوں میں اس طرح ہوتا رہتا ہے. یہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں, کافی کوشش کی ہوئی ہے, تو یہاں ایسا ہوتا ہوگا, ابھی کم ہوتا ہوگا, وہ بھول جاتے ہوں گے یا توجہ نہیں رہتی ہوگی, جو بھی ہوتا ہو, بے احتیاطی. بعضوں کا ذہن ہوتا ہے سب چلتا ہے تو پتا چلے گا مرنے کے بعد یہ کیا کیا چلتا ہے. اللہ تعالیٰ بس وہی ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرمائے جس کو چلانا شریعت میں جائز ہو, اپنی چلانی یہ نہیں ٹھیک. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
لائن جے جے کراچی سے میرا تعلق ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ کیا جنت میں علم میں بھی اضافہ ہوگا؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جنتی آپس میں کس طرح ملیں گے؟
سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار, جنت میں پروردگار کا دیدار ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو نصیب کرے, جنت میں جائیں گے اور دیدار کریں گے اللہ, اور جنتی بے شک ایک دوسرے کو ملیں گے, یعنی ان کے پاس سواریاں ہوں گی, سمجھے, جب چاہیں گے کہ کسی سے ملنا ہے تو یہ سواری پر بیٹھیں گے اور سواری اڑ کر لے جائے گی اللہ کی شان. یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھنے میں پتہ نہیں کتنوں حسرت بھی ہوتی ہوگی اور خوف بھی آتا ہوگا, بعد نہیں بیٹھتے ہوں گے, گھبراہٹ ہوتی ہوگی, اور وہ سواری ایسی ہوگی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہی نہیں ہوگا, اور پائلٹ کی ٹریننگ بھی نہیں لینی پڑے گی. جنت میں چلے گئے سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے, نہ اس میں خوف ہوگا کہ گر پڑے گی, چوٹ آئے گی, نہ ہل کر ڈرائے گی, ادھر نہ خوف ہے نہ ڈر ہے, نہ کوئی تکلیف ہے نہ بیماری ہے, نہ کھانسی ہے نہ نزلہ ہے, نہ کوئی ایسی ٹھنڈ, وہاں تو رحمت ہی رحمت, آسانی آسانی, سہولت ہی سہولت, وہاں وہ ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اس پیاری پیاری جنت کو پانے کے لیے ہم سب کاش نیکیاں کرنے والے بن جائیں, گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, نمازوں کے پکے پابند, کڑ کڑ آتی ٹھنڈی میں بھی فجر کی نماز میں لاکھ شیطان سستی دلائے, شیطان کو دھکا مار کے بھلے ٹھنڈا پانی ہے وضو کر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں. کاش. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج جنت میں علم میں اضافہ ہوگا, یہ سوال کیا ہے, علم بڑھے گا, علم بے شک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال میرا یہ عرض ہے کہ جو سلام کا شعر ہے کہ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام کا خلاصہ فرما دے جزاک اللہ خیرا.
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. دے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہاں نزدیک کا سن لیتے تھے وہاں دور دور سے بھی سن لیتے تھے. تو ایسے انمول کان لال یہ بہت قیمتی ہیرا ہوتا ہے. یہاں کان وہ نہیں خزانہ اور جو نکالتے ہیں چیزیں نکالتے ہیں زمین کھود کر جو حاصل ہوتی ہے غالباً یہ وہاں وہ کان مراد ہو شاید کہ اس کان سے کرامت یعنی کہ عظیم عظمت والے لال اور ہیرے جواہر حاصل ہوئے. تو یہ سرکار کا سننا جو ہے یہ دور سے بھی سننا ثابت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا اور وہ تو عطا ہی تھا. اب ہماری یعنی کنیکشن جو ہے سائنسی کنیکشن سے ہم بھی اس دور و نزدیک کی سنی رہے نا. اگر اس وقت میرے پاس مائک نہ ہوتا تو جو فیضان مدینہ میں بیٹھے ہو نہ سن پاتے ہرگز نہ سنتے. تو مائک کے ذریعے دور دور تک میری آواز پہنچ رہی ہے. پھر اس وقت مدنی چینل پر ہوں میں تو ہزاروں ہزار کلومیٹر دور مختلف شہروں مختلف ملکوں میں بھی سائنسی آلے کے ذریعے سائنسی کنیکشن کے ذریعے لوگ سن رہے ہوں گے. مجھے فون کرتے ہیں فوراً ہم آواز سن لیتے ہیں گفتگو بھی ہو جاتی ہے. تو سائنسی کنیکشن اتنا ہیوی پاورفل ہو گیا کہ دور دنیا سمٹ گئی اور ہم رابطہ کر لیتے ہیں کمیونیکیشن جہاں چاہے ہم ہمارا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دور کی آواز سننے کی طاقت دے تو وہ کون سی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. روحانی کنیکشن تو سائنسی کنیکشن سے کروڑوں درجے پاورفل ہے. اس میں سائنسی کنیکشن میں ایرر آ جاتے ہیں نو سگنل آ جاتے ہیں ویک سگنل آ جاتے ہیں لیکن روحانی کنیکشن میں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی. اور قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کا کیڑی کی آواز سننا تو قرآن میں ثابت ہے کہ اس کی آواز سنی کیڑی کی. کیڑی نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے. کہیں بے خبری میں جان بوجھ کر وہ ایسا نہیں کرے گا بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے وہ کیڑی کی آواز سن لی اور مسکرائے. یہ قرآن کی آیت ہے. اچھا پھر تفسیروں میں یہ کہ وہ کیڑی اس وقت 3 میل دور تھی جو کہہ رہی تھی 3 میل دور کیڑی کی آواز انہوں نے سن لیا. حالانکہ ہمارے کان پر کیڑی چڑھ جائے تو ہم نہیں سن سکتے اس کی آواز اتنی پست اور باریک آواز ہوتی ہے. تو جب سلیمان علیہ السلام اتنی دور سے چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی آواز دور سے کیوں نہیں سن سکتے. واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے دل سے.
فتبسم ضاحکا من قولہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر مسکراتے ہوئے ہنس دیے. اور نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سورج جو ہے جو غروب ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور اس کے سجدہ کرنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر فرشتہ نہ ہو. آسمان چرچراتا ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے تو اس کی جو آواز ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمائی.
چرچرانے کی مثال دروازہ جب کھولتے ہیں بند کرتے ہیں بعض وقت چوں چوں کی آواز آتی ہے تیل ڈالو تو وہ آواز ختم ہو جاتی ہے. اس میں وہ مجاگرہ بولتے ہیں شاید اس کو دروازوں کے ساتھ نہیں لوہے کے ہم تو مجاگرہ بولتے ہیں اس کو مجاگرے لگے ہوتے ہیں تو وہ چوں 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 دروازہ بولتا ہے چرچراتا ہے اس کو چرچرانا بولتے ہیں. یہ دروازے اور چھت وغیرہ چرچراتے ہیں نا تو یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی حمد کرتے ہیں اور ان کی حمد ہے سبحان اللہ وبحمدہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہم لوگ ہیں کہ بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، خدا جانے کیا کیا کرتے ہیں. کاش ہم بھی اللہ کو یاد کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ہمارے جو مرکز الاولیاء سے جو ٹرین خصوصی بغداد ایکسپریس، تو ہمارے یافور بھائی نے بتایا کہ ایک دولہا بھی اس میں شامل ہے.
کیا بات ہے.
تو اس کا نکاح ہوا اور وہ بارات سے سیدھے جو ہے وہ اپنے لباس میں ہی آ گئے یہاں پر. ماشاء اللہ ابھی یہاں پر یہ بھی حاضر ہوئے.
واہ بھائی واہ.
یہ دولہا آپ دکھا بھی سکیں گے یا صرف بتا ہی سکیں گے؟
یہ تو آپ بتائیں گے دکھائیں گے.
ہمارے پاس تو ایک ہے منظر دولہے میاں کا، یہ براہ راست بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اس وقت دولہے.
اچھا ان کا ہوا ہے نکاح، ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو.
واہ. تو مدنی قافلے میں بھی جانا،
مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ.
نہیں آپ نے مبارکباد دی.
اچھا ان کو جانا چاہیے یوں؟
جی جی جی.
یہیں سے
مدنی فیس بالکل ہو جائے تو کیا
کیا بات ہے، اعلان کر دیں گے 12 دن.
ویسے ہلکا مدنی قافلہ
ابھی تو مطلب یہ کہ ابھی تو خوشی کا موقع ہے، کچھ چھٹیاں بھی لی ہوں گی ہے، مطلب واقعی دھولے. ہاں
جی.
دھولے کو یہ تربیت ہوتی ہے کہ بالکل ریزرو رہنا ہے، نہ مسکرانا ہے، نہ ہنسنا ہے، نہ ادھر ادھر نظر کرنی ہے، ہاں کر کے آوازیں نکال لیے، جب چاپ ریزرو کر کے بنانی ہے تو ٹرینڈ ہے بالکل دھولا. وہ تو نزاکت کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے آدمی کرے، لیکن یہ کہ کوئی بات نہیں، یہ ہوتا ہے ریزرو رکھتے ہیں، معمولی مسکراہٹ کا مشورہ دیتے ہیں میرا خیال ہے.
یافور بھائی کے ساتھ ہو سکتا ہے رونا شروع کر دیں گے ابھی.
نہیں دولہا روئے گا بھی تو نہیں نا، اب تو پتا نہیں کون کون ان کو دیکھ رہا ہوگا ان کے خاندان میں. اللہ برکت دے، اللہ
مرحبا.
خانہ آبادی فرمائے، خانہ بربادی سے بچائے، اور بقیہ جو بھی ان کی تقاریر میں اللہ کرے شریعت کے مطابق وہ انجام پائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رات میں کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا کیسا ہے؟
جائز ہے.
بیت الخلا کی سیٹ کا رخ کیا رکھا جائے؟
نہ قبلے کو منہ ہو نہ پیٹھ ہو، بلکہ 45-45 اینگل سے یہ باہر ہونے چاہیے. اس کا یعنی کہ بہترین جو ہے نا طریقہ وہ یہ ہے کہ جیسے کہ نماز میں اتحیات میں بیٹھا ہوا ہے نا، تو اب قبلے کی طرف منہ ہے، اس طرف بھی نہ ہو رخ، اور پیٹھ جہاں ہو رہی ہے یہاں بھی نہ ہو، بلکہ سلام پھیرتا ہے نا سیدھا سلام، جبکہ واقعی سلام سیدھا پھیرے دو، باقی سلام میں بھی ہم یوں کر دیتے ہیں، بس یوں والا سلام نہیں، کندھا نظر آئے، کندھے کی سیدھ جیسے نظر آ رہی ہے، تو یہ اس سیدھ پر یا تو منہ ہو یا لیفٹ سلام میں جہاں منہ ہو رہا ہے اس طرف اس کا رخ ہو لیٹرین کا، تو بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. 45 کے تھوڑا سا باہر گیا نا تو بازو کا آدمی کیا تھوڑا ٹیڑھا ترچا ہوتا ہے، تو پھر وہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ میں مبتلا ہو جائے. یعنی استقبال قبلہ مانے قبلے کی طرف منہ ہونا، استدبار قبلہ مانے قبلے کو پیٹھ ہونا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا کھانا کھاتے ہوئے سلام کر سکتے ہیں؟
بہار شریعت 3 جلد volume 3 بھکاری نے دروازے پر آ کر سلام کیا، اس کا جواب دینا واجب نہیں. ملاقات کے لیے آیا ہو نا تو وہ سلام کا جواب واجب ہوگا، ورنہ سوال کرنے کے لیے آیا، مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن خیر وہ جواب تو دیتے ہوں گے، دینا بھی چاہیے، ورنہ اس کو غلط فہمی ہو جائے گی، مفتی صاحب نے نو کر دیا جواب نہیں دیا، اس کے بدگمان ہوگا، اپنی جہالت پر رونے دھونے کے بجائے مفتی صاحب کو روئے گا دھوئے گا پھر جواب نہیں دیتے. خیر تو سائل نے دروازے پر آ کر سلام کیا، اس کا جواب دینا واجب نہیں. کچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہو اس کو سلام کیا گیا، قاضی پر جواب دینا واجب نہیں. لوگ کھانا کھا رہے ہوں اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے. ہاں اگر یہ بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لے. یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے، مجبوری ہے، اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز ہے نا مجبور نہیں. صلو علی الحبیب.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, کہا جاتا ہے کہ سفید مرغا گھر میں رکھنا چاہیے, اس سے بلائیں ٹلتی ہیں, اور اگر وہ کاٹتا ہو تو کیا کریں؟
تو بلائیں سے مرغے سے ہی ٹلیں, یہ ضروری نہیں ہے نا. کاٹتا تو پھر اس کو چھری کاٹ دے گی, اس کو نہیں کاٹنا چاہیے. بہرحال یہ کہ حدیث سے پاک میں حدیثوں میں سفید مرغ گھر میں رکھنے کی ترغیب, اس طرح کے وہ جن وغیرہ سے بھاگتے ہیں بلائیں بھاگتی ہیں, اس طرح کے مضمون تو موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سنا ہے کہ عذاب قبر احادیث سے ثابت ہے, جو روح اور بدن دونوں کو ہوگا, وضاحت فرما دیجیے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ روح اور بدن دونوں کو عذاب و ثواب دونوں کے لیے. جسم کا ایک باریک ذرہ عجب الذنب یہ بھی فنا نہیں ہوتا, یہ باقی رہتا ہے, اسی پر بدن کی ترکیب ہوتی ہے. یعنی یہ سڑے گا گلے گا بدن, لیکن وہ چیز ایسی ہے باریک ذرہ جو نظر نہیں آتا, یہ باریک ذرہ جس کو عجب الذنب کہتے ہیں, یہ اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے, بھلے ہوا میں اڑ رہا نظر بھی نہیں آ سکتا. اسی پر بدن جو ہے نا قیامت کے دن دوبارہ ترکیب پائیں گے. یہ سمجھو کہ بدن کی اصل ہے, یہ اس کی بنیاد ہے. تو عذاب اور ثواب بھارت جسم اور روح پر ہے, تو وہ جسم کا ایک جز جو نظر نہیں آتا وہ تو باقی رہتا ہے, سب کے رہتا ہے.
دوسرا روح کا تعلق تو بدن کے ساتھ رہتا ہے,
روح کا تعلق بھی بدن سے رہتا ہے, جبھی تو وہ بدن کو عذاب کا پتہ چلے گا, ورنہ تو پتہ کیسے چلے گا؟
اصل ادراک یعنی محسوس کرنا
جی
یہ روح ہی کا ہوتا ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو آپ نے جواب دیا اسی کے اوپر ایک صوتی پیغام سوال کی صورت میں نگران پاک کابینہ کا آیا ہے,
کیا انسانوں کی روح باقی رہتی ہے یا جانوروں کی روح بھی باقی رہتی ہے؟
اس کی کوئی ڈیٹیل تو پڑی نہیں ہے, لیکن روح کے بارے میں علی الاطلاع کی قول ہے کہ روح کو مردہ ماننے والا یہ گمراہ ہے, بد مذہب ہے, روح کو فنا نہیں ہے. تو اس کا ظاہر تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جانوروں کی روح بھی یہ نہیں مرے گی, ان کو قیامت کے دن ہی مٹی کیا جائے گا.
روح تو مچھر کی بھی ہوتی ہے, ہر کیڑی مکوڑے سب کی روح ہوتی ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ اچار کھا کر وضو کرتے ہیں, پھر بھی اچار کی خوشبو منہ میں رہ جاتی ہے, تو کیا مسجد میں جا سکتے ہیں؟
خوشبو مسجد میں خوشبودار رکھی ہے, یہ تو ہم نے ایک رسالہ نکالا ہے. خوشبو تو مسجد میں منع نہیں ہے بلکہ اچھا کام ہے. اب اچار کی واقعی اگر خوشبو ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر اچار میں کچا لہسن آپ نے کھا ڈالا ہے تو یہ خوشبو نہیں ہے, یہ بدبو ہے. کچی پیاز کھا ڈالی ہے تو بدبو ہے. اس حالت مسجد میں نہیں آ سکتے, باپ فیصلہ کر لیں خوشبودار اچار ہے یا بدبودار اچار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
عرض ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز بھی ادا کی تھی. تب یہ بتائیے کہ کیا قیامت سے پہلے بھی سورج پلٹے گا؟
اللہ اللہ, مغرب سے نکلنا اور مشرق و مغرب تو قیامت کی نشانیوں میں سے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سورج پلٹانا یہ معجزہ ہے. معجزے میں اور قیامت کی نشانی میں ذرا فرق ہے. اور سورج جب مغرب سے نکلے گا نا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہی رہے گا, جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دو بلیاں رہتی تھیں, تو وہ دونوں بہنیں تھیں, تو ہم نے کو علیحدہ علیحدہ چھوڑ دیا نا, جس ایک کو ایک گاؤں میں چھوڑا دوسری کو دوسری گاؤں میں, ہم نے ان کو مارا نہیں بلکہ چھوڑ کے آئے, تو کیا یہ گناہ ہے کہ ایک کو ادھر چھوڑ کے آئے اور دوسری کو دوسری سائڈ میں؟
بلیاں آپس میں مانوس ہوتی ہیں یا کیا؟ یہ تو بکرے جانور ہم لیتے ہیں تو وہ ذرا کسی نہ کسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہی ہیں, تو جدائی تو ہوتی ہے ان کی.
بڑا مشکل ہے اس کو. اب کیڑیاں آئیں جیسے یہ اپنے قبیلے میں رہتی ہیں, کیڑی کپڑے پر آ گئی آپ کے تو یہ یاد کریں گے کہاں سے یہ چڑھی ہوگی, تو بھائی وہاں کیڑیاں تھی, تو وہاں اگر پہنچا دیں گے تو یہ آپ کا کیڑی پر احسان ہوگا, ایک ثواب کی نیت سے کریں گے تو ثواب پائیں گے. البتہ اب یہ بلیوں کو اس طرح الگ کر دینا, ان کے حفظے اتنے ہوتے تو ہیں, حفظے بچہ ماں کو پہچانتا ہے, بکری گائے یعنی کہ احساس ہوتا ہے ان کو. گائے کا بچہ اگر کسی وجہ سے اسے جدا کر لیا نا, تو یہ چمڑا جو ہے نا وہ گائے کے ساتھ تو ترکیب کرتے ہیں, وہ بغل میں رکھتا ہے چمڑا گوالا جو ہے چوائی کرنے والا, اور وہ بغل میں چمڑا رکھ کر وہ بچے کا یا جو بھی ہے وہ چمڑا رکھ کر چوائی کرتا ہے تاکہ گائے کو تسلی رہے کہ میرا بچہ پانی میرا دودھ پی رہا ہے. ہے نا, دھوکہ دینے کے بھی اسٹائل ہیں ایک سے ایک. خیر یہ وہ دھوکہ نہیں ہے جس کو گناہ کہیں, گائے کا دودھ پینا تو جائز ہے اور چوائی کرنا بھی جائز ہے, یوں کیا جاتا ہے تو یعنی کچھ نہ انسیت ہوتی ہے. ہاں سانپن جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سانپن انڈے بہت دیتی ہے, بچے بھی کافی نکلتے ہیں. پھر یہ ایک نظام ہے, سانپن کے جب بچے نکلتے ہیں اس کو نکلنا شروع کرتی ہے, اب کوئی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ پھر بڑا سانپ بن گیا تو بن گیا, ورنہ یہ اگر سانپن بچے نہ کھائے اور اسی طرح انڈے جتنے دیتی ہے اور انڈے سے نکلتے ہیں تو ہمارا شاید جینا مشکل ہو جائے, اتنے سانپ بھی سانپ ہو چاروں طرف. یہ پڑھا ہوا یاد نہیں پڑتا, ہو سکتا پڑھا بھی ہو لیکن سنا ہے, واللہ اعلم. حیات الحیوان میں ہوگا یہ شاید, اگر ہوگا تو اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ الگ کر دیا دونوں بلیوں کو, یہ تھوڑا میاں میاں تو کریں گی بیچاری, ایک دوسرے کو یاد تو کریں گی.
بعض روایتیں اس طرح کی بچے اور ماں کے حوالے سے تو آتی ہیں کہ اس طرح بلا ضرورت جدا کرنے کے حوالے سے, تو اگر وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انسیت ہے دونوں میں تو بہتر تھا کہ نہ کرتے, لیکن اب تو یہ کر ہی چکے ہیں تو اب اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اگر انسیت خود محسوس کرتے تھے.
اس میں جیسے کہ اگر ایسے موقع پر کہیں ڈالنا بھی ہو تنگ کرتی ہیں تو دونوں کو اکٹھی ایک ہی جگہ چھوڑا ہے تو وہاں یہ اپنے ان کی کمپنی ایک دوسرے سے رہے گی اور تسکین ہوگی, ورنہ ایک کے لیے وحشت ہوگی اس کو. اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب بھی ممکن ہو تو چلو اگر آپ ملا دیں گے دونوں کو تو یہ بھی بھلائی کا کام ہے, لیکن اب یہ مفتی صاحب فرما رہے کہ یہ گناہ نہیں ہوا, اس پر توبہ واجب نہیں ہے, ورنہ تو یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے. اب مرغیاں ہیں تو ایک مرغی کو ذبح کیا, دوسری دو ہی مرغیاں تھیں, اب ایک اکیلی رہ گئی, اب وہ کو 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 کر رہی ہے, اس کو یاد کر رہی ہے, تو اب اس کو گناہ کیسے کہیں؟ ضرورت ہے کہ ذبح کیا اس کو, کھا رہا ہے بیمار پڑ گئی, اب جو فوت ہو جائے گی تب بھی تو صبر آ ہی جائے گا نا اس کو. تو پھر ان کے حافظے عام طور پہ کمزور ہوتے ہیں, جانوروں کا حافظہ اتنا تھوڑی ہوتا ہے. اب پروانوں کو دیکھو, ہم سمجھتے ہیں پروانہ یہ عاشق ہے اور جان دے رہا ہے, جان قربان کر رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اصل یہ ہم لوگ اس سے یہ سبق لیتے ہیں, اصل کیا ہوتا ہے, یہ جو پروں والے کیڑے اڑتے ہیں نا بتیوں پر, کہ یہ ٹکراتے ہیں پھر بھی اڑتے ہیں, ٹکراتے پھر بھی اڑتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الواری نے لکھا ہے کہ ان کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے, یہ جہاں ٹکراتے ہیں زخمی ہوتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ یہاں جانے سے بھی زخمی ہوا تھا, پھر پہنچ جاتے ہیں, پھر مر جاتے ہیں بےچارے ٹکرا ٹکرا کر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ ایسا عاشق ہے, اس نے جان قربان کر دی. یہ ہمیں مثالیں دی ہیں کہ ہم پروانے کی طرح, مطلب یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کریں اور اس سے اللہ تعالی سے ہماری محبت ہو, اس طرح یہ پروانے کی مثالیں ہیں. پر حقیقت میں پروانہ سمجھے یہ عشق میں مبتلا نہیں ہوتا بےچارہ, وہ بلکڑ ہوتا ہے, تو بھول کی وجہ سے یہ مارا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کو جنگی دوست کیوں کہتے ہیں؟
یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے, خاص کر نیکی کی دعوت میں آگے آگے تھے, اور گناہ دیکھ کر ان کو برداشت نہیں ہوتی تھی, اور انہوں نے ایک کارنامہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ جس طرح انہوں نے شراب کے مٹکے توڑے تھے. یہ غوث پاک کے حالات, یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست, ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کا لقب جنگی دوست لیے ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاص اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارتے اور کافی یعنی کہ عبادت میں کوشش کرنے والے اور ریاضت کرنے والے تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے، اس معاملے میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے۔ میں کہیں کہیں آسان کر رہا ہوں، اب وہ پرانے لکھے ہوئے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتا زمانہ تھے، ہے بہت خوبصورت عبارت۔ ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایتی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے روب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرات نہ ہوئی، یعنی کچھ بولے بغیر چپ چاپ چلے گئے۔ تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے، اس وقت کے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ کے ملازم تھے خلیفہ کے، تو اس واقعے کا اظہار کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا۔ تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ دربار میں تشریف لے آئے۔ خلیفہ وقت اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا، غصے میں بھرا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کے کہا آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو برباد کر دیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصب ہی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ نے روبدار لہجے میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالی نے مجھے محتسب مقرر کیا ہے کہ میں تم لوگوں کا احتساب کروں اور تمہیں برائیوں سے روکوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر عاجزی کے ساتھ بولا حضور والا امرم بالمعروف اور نہیون عن المنکر، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینے، گناہ سے روکنے کے علاوہ مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تم کو دنیا و آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بری گفتگو کا بڑا اثر ہوا اور متاثر ہو کر عرض گزار ہوا علی جا آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدے پر مامور ہیں، نہ میں نے بھی آپ کو محتسب بنایا۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ غوث پاک کے والد تھے، فرمایا متوکلانہ انداز میں، بے پرواہی، بادشاہ کی کوئی غرض نہیں اس کو۔ فرمایا جب میں اللہ تعالی کی طرف سے محتسب مامور ہوں، مقرر کیا گیا ہوں، تو پھر مجھے خلق یعنی مخلوق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں وہ کھجور اور پانی میں ملاوٹ کر کے دوسروں کو دیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
بول کر دینا چاہیے کہ زمزم شریف، باب زمزم میں ہم نے اتنا پانی باہر کا ملا ہے، مطلب کہ زیادہ پانی آب زمزم ہے اور تھوڑا پانی سادہ ہے، تو اس طرح وہ کھڑے ہو کر پیئیں گے تو پھر وہی مستحب ادا ہو جائے گا ان کا، ورنہ یہ کہ اگر زیادہ پانی زمزم شریف نہیں ہے، زمزم شریف کا تھوڑا پانی ہے، تو برکت تو اس میں آ جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو پھر بیٹھ کر پینا ہوگا. یہ ہے کرتے ہیں اس طرح. اور کھجوروں میں ذرا عام طور پہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ مدینے کی کھجوریں ہیں، اس لیے بول دینا اچھا ہے کہ اس میں مکس ہے. تو آپ بولیں گے، اور بولیں گے امپریشن خراب پڑے گا، امپریشن خراب کرنے کا پڑنے کا خوف ہے، اس کا مطلب وہ دھوکہ دینے کا ذہن ہے، ہے رسکی معاملہ. اس میں بولنا ہر ایک کو، ایک ایک کو نہ بھی بولنا ہو تو شاید یہ ترکیب بھی چل جائے گی کہ ایک صاف پرچے پر ٹائپ کیا ہوا ہو کہ آب زمزم کی جو بوتل ہے اس میں آب زمزم کم ہے اور سادہ پانی زیادہ، یا اس کا الٹ لکھ دیں. اور کھجوروں میں کچھ کھجوریں مدینہ شریف کی ہیں، کچھ یہاں سے ہم نے لی ہیں پاکستان سے، یہ یا ہندوستان سے جار کی ہو، یہ اگر لکھ دیں گے تو تھوڑا مطلب ہے نا، شرم تو آئے گی، لیکن جب کوئی سب بولیں گے نہیں آپ کو، کوئی اگر کوئی بولے تو سمجھا دیں گے یار کیا کریں، اتنے ساروں کو دینی ہوتی اتنی ساری کھجور، اتنا پانی ہم کیسے لائیں، نہ لانے دیتے ہیں، ہوائی جہاز میں جو بھی ہوگا تو وہ ایک فکس لمیٹڈ ہوتا ہے، اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، ذرا 5 لیٹر پانی لانے دیتے ہیں. تو یوں اگر ترکیب بنا لیں تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
طیب سوئی بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں، میرا سوال ہے کہ ہم بھائی بہنوں کے بال 13 یا 14 سال کی عمر میں سفید ہو گئے، لوگ دلازاری کرتے ہیں، اچھے رشتے نہیں آتے، ایسی صورت میں بالوں کو کلر کر سکتے ہیں اچھے رشتوں کے لیے؟
ہاں لال کلر کر دیں، براؤن کر دیں، ڈارک براؤن نہ ہو تو حرج نہیں ہے.
آج کل تعویذ کا رواج نکلا ہوا ہے، کیا واقعی اس کا اثر ہوتا ہے؟
تعویذ
جی
آج کل رواج تھوڑی ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے تعویذ دینا. تو
جمعے
صحیح تعویذ صحیح ہے، غلط ہے، غلط بھی ہوتے ہیں اس میں، صحیح بھی ہوتے ہیں.
رات کو جب ہم وضو کر کے سوئے تو کیا فجر میں اٹھنے تک ہمارا وضو باقی رہتا ہے یا نہیں؟ اور یہ بتائیں کہ کن لوگوں کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا؟
انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے سے نہیں جاتا، کیونکہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے. باقی عام آدمیوں کا سونے سے وضو چلا جائے گا، جبکہ اس کی پھر صورتیں کہ کس طرح سویا، غافل ہو کر سویا کس طرح، کہ سوری نگر زمین پر ٹکی ہوئی ہے ایک دم مضبوطی کے ساتھ اور سو گیا، جیسے آپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. سرین اٹھی ہوئی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اس کی تفصیلات نماز کے احکام، وضو کا طریقہ اس کے رسالے میں دیکھ لیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہاں ایک اور شرط بھی ذکر کی گئی ہے، یعنی صرف یہ نہیں، وہ ایسی حیات پر ایسی حالت پر نہ سویا ہو کہ جو نیند آنے سے رکاوٹ بنتی ہے. کھڑے کھڑے سو گیا مثال کے طور پر، تو اگرچہ کہ سرین جمی نہیں ہے لیکن اس حال میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سود خور کا انجام، یعنی انٹرسٹ ٹیکن. حضرت علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے، جب میں چھوٹا تھا تو پابندی سے یعنی ریگولر اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر حاضری دیتا تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا. ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نماز فجر کے فوراً بعد جب قبرستان گیا، اس وقت قبرستان میں میرے علاوہ کوئی نہ تھا، میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کے زور زور سے رونے کی آواز سنائی دی. یہ آواز ایک قبر سے آ رہی تھی، میں گھبرا گیا اور تلاوت چھوڑ کر قبر کی طرف دیکھنے لگا. ایسا لگتا تھا جیسے قبر کے اندر کسی کو عذاب دیا جا رہا ہو. قبر میں دفن مردے کی آواز سن کر مجھ پر خوف طاری ہونے لگا. جب دن خوب چڑھ گیا تو وہ آواز سنائی دینا بند ہو گئی. ایک شخص میرے قریب سے گزرا تو میں نے اس سے قبر کے بارے میں پوچھا, اس نے مجھے بتایا کہ یہ فلاں کی قبر ہے. میں اس شخص کو پہچان گیا, یہ بڑا پکا نمازی تھا اور فضول باتوں سے پرہیز کیا کرتا تھا. اسے نیک شخص کی قبر سے رونے پیٹنے کی آوازیں سن کر میں بڑا حیران تھا. میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ وہ سود خور تھا, انٹرسٹ ٹیکر تھا, شاید اسی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس دردناک حکایت سے سود خوروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں مرنے کے بعد ان کا بھی یہی انجام نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے اور سود لکھنے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ سب گناہوں میں برابر ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تباشا نہیں ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ
الحلیم الکریم
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ
سبحان اللہ
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
رب العرش العظیم
رب العرش العظیم.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت
لا الہ الا
استغفرك
واتوب
اليك.
سبحانك اللهم
وبحمدك
بحمدك
لا اله الا انت
لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك
واتوب اليك.
صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد.
خوف خدا عشق مصطفى